فرمانی میں کابل ایک لائبریری کے زیر اہتمام دو روزہ قرآن ایگزیبیشن جو بتاریخ 10 اور 11 رمضان المبارک 21 و 22 اگست بروز ہفتہ و اتوار صبح 10 بجے رات کا مقام علی بنا قرآن حویلی منعقد کی جا رہی ہے. بچوں, نوجوانوں اور بزرگوں سبھی کی دلچسپی اور معیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے منتخبہ قرآن مجید مختلف زبانوں میں تراجم و تفاسیر قرآن مجید سے متعلق کتب و رسائل بغرض مشاہدہ رکھے جا رہے ہیں. آڈیو ویڈیو کے علاوہ قرآن سے متعلق نئی ٹیکنالوجی سے بھی متعارف کرایا جائے گا. بابل لائبریری کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی مرتبہ منعقدہ اس نمائش میں تمام برادران اسلامی سے مشاہدے و استفادے کی خواہش کی جاتی ہے. خواتین بھی شرعی حجاب کے ساتھ تشریف لا سکتی ہیں. سلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو, میرے چھوٹے بھائیوں کو اور تمام بزرگوں کو, علماء اکرام کو حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حقیق کا تعارف کروایا, وہ ان کا حسن زن ہے. ویلا میرا تعارف, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف نام سے کروایا جائے اور کوئی لقب ظاہر استعمال نہ کیا جائے. میں نے اس پہ خط بھی بھیج دیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی برادر عزیز نے حسن زن کے عنوان سے بہرحال ان کی بزرگی ہے, وہ اچھے ہیں اس لیے دوسروں کو بھی اچھے سمجھتے ہیں, اس لیے میرا عنوان جو ہے وہ لقب کے ساتھ کروا دیا. بہرحال میں اس کا مستحق نہیں ہوں, اور آئندہ بھی آپ تمام حضرات سے میرا معروضہ ہے کہ جب بھی میرا نام کہیں استعمال کرے بغیر کسی لقب کے استعمال کیا جائے. سب آپ مہدویت کا موضوع آج کل پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے, مخصوصاً دنیا تشیع اس سے نابلد نہیں ہے. گزشتہ چند عرصے میں مخصوصاً قوم کی سرزمین سے مہدویت کے موضوع پر کافی کام ہوا ہے, اور امام مہدی سے متعلق جتنی باتیں ہو سکتی تھی تحقیقی طور پر تمام باتیں ثابت کی جا چکی ہیں. اور حجت الاسلام والمسلمین آقائے محسن خراتی جو ایران کے ٹیلی ویژن پہ بھی درس دیتے ہیں, وہ ایک مرکز قائم کیا صرف مخصوص ہے امام مہدی علیہ السلام سے, مرکز تخصصی مہدویت, جس کا اردو میں جو نام ہے وہ ہے امام مہدی موعود فاؤنڈیشن. اس فاؤنڈیشن نے جو ہے, اس کے علاوہ بھی کئی ادارے ہیں جو صرف مخصوص ہے امام مہدی علیہ السلام کے موضوعات پر تحقیق اور شبہات کا جواب دینے کے لیے. اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے, دنیا حضرت مہدی کی وجود سے آشنا ہو رہی ہے, اور ہم حیدرآباد کے مومنین کو بھی اس قافلے سے پیچھے نہیں رہنا ہے, ہمیں بھی اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جانا ہے. جو پوری دنیا تشیع, جس یعنی جو پوری دنیا تشیع جو قافلہ ہے, اسے کٹ کے رہنا مناسب نہیں ہے. جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے, جس میں خداوند تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ لوگ جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں انہیں ہم امامت عطا کریں, انہیں ہم ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين اور انہیں ہم زمین کا وارث قرار دیں, زمین پر ہم انہیں قدرت عطا کریں. عزیزان محترم, ماہ محرم میں جب خطاب کرنے کا موقع ملا تھا حفیظ کو, انہیں برادران شیعہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے علی نگر کالونی میں خطاب کر رہا تھا, تو وہاں پر حفیظ کا موضوع تھا آزاداری کا مقصد, آزاداری ہمیں کیوں کرنی ہے. اسی مقصد سے یا اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے عرض کرنا یہ ہے کہ تین لفظ تشیع میں ایسے ہیں, اگر ان تین الفاظ کو تشیع سے ہٹا دیا جائے تو تشیع کے مٹنے کے لیے کافی ہے. پہلا لفظ ہے غدیر. غدیر کو اگر شیعت سے ہٹا دیا جائے تو پھر شیعت کی بنیاد ڈھہ جاتی ہے. دوسرا لفظ ہے عاشورا. عاشورا کو اگر شیعت سے ہٹا دیا جائے تو شیعت تمام ہو جائے, شیعت کا خاتمہ ہو جائے. تیسرا لفظ ہے انتظار. یہ تین لفظ غدیر, عاشورا اور انتظار اگر تشیع سے نکال دیا جائے تو پھر تشیع تشیع باقی نہیں رہتا, ان کا آپس میں باہمی ربط ہے. غدیر کا عاشورا سے اور عاشورا کا غدیر سے, پھر ایک دوسرے کا ان کا اپنا ایک دوسرے سے. غدیر میں آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ یہاں جشن تھوڑے سے روایتی انداز میں دعوت فکر کے عنوان سے ہوتے ہیں, تو عرض خدمت یہ ہے کہ غدیر میں پیغمبر اکرم نے من کنتوں کا تو اعلان کیا تھا. من کنتوں کے اعلان کو ہمارے برادران اہل سنت نے لفظ مولا کے اوپر نزا کیا. نزا کرنے کے بعد کہنے لگے کہ لفظ مولا سے مراد دوست ہے, لہذا رسول خدا نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اعلان دوستی ہی کرنا تھا رسول خدا کو تو اتنا بڑا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ صرف اعلان دوستی ہو رہی ہے, اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شیعہ جو اس فکر کے مخالف تھے کہ ہم شروع سے اس فکر کے مخالف ہیں کہ رسول خدا نے دوستی کا اعلان نہیں کیا, رسول خدا نے علی کی حاکمیت کا اعلان کیا, علی کی حکومت کا اعلان کیا. اور اسی پر قوم چراغا ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں. یقینی بات ہے کہ علی کی دوستی کا اعلان نہیں ہوا وہاں پر, علی کی حاکمیت کا اعلان ہوا, علی کی حکومت کا اعلان ہوا. میرے باپ تمہارا حاکم یہ علی ہے اور اس کی نسل سے 11 امام. حدیث خود خطبہ غدیر کا جو تسلسل ہے اس میں یہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شیعہ بھی اہل سنت کے ہمنوا ہو گئے اور غدیر صرف محفلوں کی زینت بن کے رہ گئے. غدیر جو خالص عقلی قرآنی مفہوم تھا وہ صرف شاعری اور محفلوں کی زینت بن کے رہ گیا, اور اس کے بعد عاشورا کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا ہے اس پر آیان ہے, بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ ہم نے عاشورا کے ساتھ کیا کیا. اور تیسرا مفہوم جو ہے وہ ہے انتظار کا مفہوم. عاشورا خود امام حسین علیہ السلام کے خطبوں کو دیکھ لیجیے, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے خطبوں پر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو حضرت کا مقصد واضح روشن قرآن کی آیتوں کی طرح آپ نے بیان کر دیا. مکے سے نکلنے سے آپ کی شہادت تک آپ نے بارہا اپنے خطبوں میں واضح کر دیا کہ میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے مکے سے, میں مکے سے نکل کیوں رہا ہوں. اور کربلا میں شہادت پیش کر کے ثابت کر دیا کہ وہ اقدار جو میرے نانا رسول خدا اور میرے بابا علی مرتضیٰ نے قائم کیے تھے ان اقدار کو میں پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا. اسی لیے فرمایا تھا نا وہ اسیروں کے سیرت کے جدی و ابی علی ابن ابی طالب, میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں. نانا اور بابا کی وہ کون سی سیرت تھی جس پر سید الشہداء عمل کرنا چاہتے تھے؟ یقیناً دعوت فکر ہے. اور پھر تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے انتظار کا مرحلہ. کس بات کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ یقیناً ہمارا یہی جواب ہوگا کہ ہم امام زمانہ کی عادلانہ حکومت کا انتظار کر رہے ہیں. روایتوں میں یہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ امام جب آئیں گے تو پوری دنیا پر ایک عادلانہ نظام قائم کریں گے. ظلم و جور کا نظام, فاسد نظام, غیر اسلامی نظام کا خاتمہ کر کر امام علیہ السلام ایک اسلامی نظام قائم کریں گے. یہ روایتوں سے ثابت ہے, مسلم اور صحیح السند روایتوں سے یہ ثابت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام جب آئیں گے تو حکومت قائم نہیں کریں گے. یعنی امام جب آئیں گے تو حکومت ایک عالمی الہی حکومت کا قیام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس حکومت کے لیے کس حد تک آمادہ ہیں. آیا آج ہم اپنی سالیہ قیادت کی شناخت رکھتے ہیں جو اس دن جب امام اپنی حکومت کا اعلان کریں گے تو ہم قبول کر لیں؟ آیا ہم اپنے رہبروں کے ساتھ اور ان کی حمایت میں ہیں کہ کل جب امام اعلان کریں گے تو ہم ان کی حمایت میں کھڑے ہوں گے؟ تو انتظار کا جو مفہوم ہے وہ یقیناً حکومت امام زمان سے اس کا گہرا تعلق ہے. اگر ہمیں آمادہ ہونا ہے, اگر ہمیں تیار ہونا ہے تو اس عادلانہ حکومت کے لیے تیار ہونا پڑے گا, کیونکہ زمانہ علی کی حکومت کی تاب نہ لا سکا اور آخر میں یہ رقم کرنا پڑا تاریخ کو کہ علی کی شدت عدالت نے علی کو قتل کر دیا. تو کیا ہم امام زمانہ کی اس عدالت کے لیے تیار ہیں جو حضرت علی کی عدالت کے حضرت علی کی عدالت ان کو ورثے میں ملی ہے؟ آیا ہم اس عدالت کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم اس عدالت کے لیے تیار ہیں تو ہمیں ہر اس مظلوم کی حمایت کرنی ہوگی آج جو پیچھے جا رہا ہے پوری دنیا میں. امام زمانہ کی سچی نصرت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم غیبت امام میں وہ کام کریں جو امام ظہور ہونے کے بعد کرنے والے ہیں. غیبت اور ظہور کے بعد کوئی, یعنی غیبت اور ظہور میں یعنی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, وہی ذمہ داریاں ہیں. غیبت کے بعد وہی ذمہ داریاں ہیں, ظہور میں بھی وہی, ظہور کے بعد بھی وہی ذمہ داریاں ہیں. لہذا ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں, ہم اپنے آپ کو عالمی تشیع سے جوڑیں. ہم مخصوصاً کے شہر حیدرآباد, اس کا مذہب پوری دنیا کے تشیع سے جدا مذہب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مرحوم مولانا ڈاکٹر شجاعت علی بیگ صاحب مرحوم کے خطوط سے استفادہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. بانی مدرسے جاتیا ڈاکٹر شجاعت علی بیگ اپنے کسی شاگرد کو لکھے تھے, میاں حیدرآباد کی شیعت پوری دنیا شیعت سے جدا شیعت, یہ امتیاز کو ختم کرنا ہوگا. ہم کوئی جدا شیعہ نہیں ہے, ہم ویسے ہی شیعہ ہیں جیسے ایران کے شیعہ ہیں, ہم ویسے ہی شیعہ ہیں جیسے بحرین کے شیعہ ہیں, ہم ویسے ہی شیعہ ہیں جیسے عراق کے شیعہ ہیں, ہم ویسے ہی شیعہ ہیں جیسے پاکستان کے شیعہ ہیں. ہمارے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, لیکن دیکھنے والوں کو یہ بڑا فرق نظر آ رہا ہے کہ ہم پوری دنیا سے کٹے ہوئے ایک بند فضا میں زندگی گزار رہے ہیں. بحرین میں کوئی واقعہ پیش آتا, یہاں کے شیعہ کے کان میں جو نہیں رہتے. لبنان میں کوئی واقعہ پیش آتا, یہاں کا شیعہ کہتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے, اتنی اس کی معلومات کم ہے. افسوس ہے, آنسو بہانے کا موقع ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان کی شناخت نہیں رکھتے, اور ان کو ہم دوسروں کی مغربی میڈیا کی ہم یہاں ملا کے ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. کہاں کا انصاف ہے؟ پڑھیے, دیکھیے, یہ بالکل ایک عجیب ماحول پیدا یہاں پہ ہوا ہوا ہے. ہم دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے, دنیا کے تشیعوں سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. آپ کے مراجع ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی تقلید کرتے, آپ کے مراجع ایران میں بیٹھے ہیں, ان ممالک سے کٹ کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے. وہاں ہمارے بھائی زندگی کرتے. رسول خدا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں اگر کوئی نقصان پہنچے اور اگر تم اس کا درد, اس کے درد کا احساس نہ کرو تو تم مسلمان نہیں. یہاں پہ تو شیعہ ہے, خاص مذہب خاص کے ماننے والے, साथ शामिल हो जाएंगे। हमें अपने मोहल्ले में रहने वाले गरीब मिस्किन शियों की खबर नहीं है तो हम कैसे इमाम जमाना के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। तो यकीनन संजीदगी के साथ कोई जोश और कोई बलबले की जरूरत नहीं। अक्सर ये इल्जाम है कि जोश और बलबले में बहुत संजीदगी से बैठिए। पूरी दुनिया के तशय्यों के उलमा को दावत दीजिए हैदराबाद में, बुला के पूछ लीजिए कौन सा तशय्यु सही है कौन सा गलत है। अजीजाने मोहतरम कोई जोश और जज्बे की बात नहीं है। बिल्कुल ये जो बात ये जो रविश है ये बुजुर्ग उलमा से चलती हुई आ रही है जो अपना खून देकर इस मजहब की आबियारी करें, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर इस मजहब की आबियारी करें। यहाँ पर चूंकि आसाइश है हर तरफ से जो है ठंडे पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पर छतें बिछी हुई है, जरा गिराक में जाके देखिए आपके भाइयों की क्या हालत है और आपके नामों किस तरह से वहां पे लुट रहे हैं। चूंकि हम पर कोई मुसीबत नहीं पड़ी है लिहाजा हमको किसी के दर्द का एहसास नहीं है। जब हम पर मुसीबत वारिद होगी उस वक्त हमें एहसास होगा कि वहां के लोग दर्द किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। अजीजाने मोहतरम कोई जोश और जज्बे की बात नहीं है, संजीदगी से सोचिए मुतालिया कीजिए, पूरे उलमाए तशय्यो की रविश को मुतालिया कीजिए, उसके बाद मेरी बात को सही या गलत फैलाइए। हम दुनिया से कट के अलग होके रह नहीं सकते, फिर हम कैसे दावेदार हैं कि ईमान के जमाना जब आएंगे तो आलमी हुकूमत कायम करेंगे। आलमी हुकूमत का मतलब क्या है? आलमी हुकूमत का मतलब यह है कि पूरे दुनिया के तशय्यों को एकजा करते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला, पाकिस्तान में रहने वाला, हर दुनिया के हर खत्ते में रहने वाला शिया और मुसलमान जो हकीकी मुसलमान है हजरत की नुसरत के लिए पहुंच जाएगा। तो यकीन अगर हम ईमान के सच्चे मानने वाले हैं तो उस ईमान की आदलाना हुकूमत के लिए तैयार रहें जिसमें ईमान के मंसूबे हैं। मौजूदों के जरिए से कोई काम होने वाला नहीं, इशारा करते ही काम हो जा रहा ना। इमाम को दुनिया के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। इमाम जब आएंगे तो उनका अपना माशरती प्लान रहेगा, उनका अपना तहजीबी सकाफती प्लान रहेगा, उनका अपना इकतसादी प्लान रहेगा। तमाम मनसूबाबंदी रिवायतों में बयान कर दी गई है इमाम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे। मौजूदों में और इशारों में काम होने वाला नहीं है। ना रसूल खुदा के मौजूदों और हमारे दूसरे आइमा अखार ने भी मौजूदों से बड़ा कम इस्तेमाल किया है। तभी यानी नेचुरल तरीका जो है सोसाइटी में रहने का वही तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया में इंकलाब लाएंगे, उसके लिए वक्त दरकार है। इसीलिए कहा गया कि हजरत की मुद्दत हुकूमत तूलानी है, आप जब हुकूमत करेंगे तो तूलानी मुद्दत के लिए करेंगे और किसी से मुसालहत नहीं, किसी की बैत का पत्ता इमाम के गले में नहीं, किसी के साथ मुसालहत नहीं, किसी सितमगर के साथ मुसालहत की बात नहीं होगी। सबके साथ इमाम अलैहिस्सलाम जो है उसके साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा रसूल खुदा अपने जमाने में अपने मुखालिफीन से करते आए हैं। तो लिहाजा अगर हम इमाम के हकीकी मुंतजिर हैं, संजीदगी से बैठकर हम सोचें सर जोड़ के कि हमारी जिम्मेदारी दूसरे बरादरान खुद हमारे शहर के शिया दूसरे शिया दूसरे हत्ता मुसलमान हत्ता दूसरे इंसानों के लिए क्या है। अगर हमारे पास उनके लिए दर्द नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर ना हम मुसलमान हैं ना हम शिया हैं ना हम इंसान हैं। दर्द हमें पैदा करने की जरूरत है। यकीनन ये दर्द दिल का बहुत जश्न में ऐसी बातें उमूमन बयान नहीं की जाती। मैं अर्ज किया था कि रिवायती अंदाज से हट के लिहाजा तमाम बुजुर्गों से मारूजा है कि कोई भी बात किसी से भी सुने संजीदगी से उस पर गौर करें उसके नतायज पे गौर करें उसके बाद कोई नतीजा निकालें। वहिंदा दाखिली तलबिशात कब नहीं है जो हम फिर मजीद तलबिशात का शिकार हो जाए। ये इमाम जमाना का नाम हमें मुंतकिल कर सकता, ये इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत का इश्तिया ये हजरत का इंतजार हमें मुतैद कर सकता। आपस में मुतैद होंगे, यकीनन सलीके अलग अलग हैं, यकीनन मिजाज अलग अलग है, यकीनन तबीयतें अलग अलग हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के हौसले पैदा करने होंगे। सभी जाके हम इमाम अलैहिस्सलाम के हकीकी सिपाही बन सकेंगे, वैसा सिर्फ जबानों पे हमारे है दिलों से कुछ नहीं। और एक इस्लामी निजाम की हल्की सी झलक, वो भी खालिस इस्लामी निजाम नहीं, किसी हद तक इस्लामी निजाम की हल्की सी झलक हमें ईरान में मिलती कि एक मामूली सा کرکٹ خلا کے مقابلے میں معمولی سا خلا برپا ہوا, پورے تشیعوں کا نقشہ بدل گیا, پوری اسلامی دنیا کا نقشہ بدل گیا. ہر ملک میں اسلامی تحریک کا نتیجہ امام خمینی کی تحریک کا ماں حاصل ہے. کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں اگر اسلامی بیداری نظر آ رہی ہے تو وہی یہ وہی امام زمانہ کے سچے سپاہی کے انقلاب کے نتیجے میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
وحدہ دنیا تشیع کو کمیونزم کھا چکا تھا, دنیا تشیع کو سرمایہ داری کا نظام کھا چکا تھا, یا اسلام کو بن کے. لیکن ان دینی تعلیمات میں, یہ قرآن میں, یہ رسول خدا اور ائمہ کی احادیث میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پوری دنیا کو دگرگون کر سکتے, پورے نظام کو دگرگون کر سکتے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے قرآن کو مانیں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, تبھی جا کے یہ تمام تبدیلیاں رونما ہو سکیں. ورنہ ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں, مردہ زندگی, اور یہ روایت میں کہا بھی گیا ہے کہ جو اپنے امام کی حقیقی معرفت حاصل کرے بغیر اس دنیا سے چلے جائے, اس کی موت ویسے ہی ہے جیسا رسول خدا سے پہلے والوں کی موت, جاہلیت کی موت, یعنی رسول خدا کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلے گئے, یعنی اسلام کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ بس محمد والے محمد علیہ السلام ہمارا خاتمہ جاہلیت کی موت پر نہ ہو, ہمارا خاتمہ مذہب اسلام
حاضر
فرما حضرت محمد, حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں حضرت کے ناصر میں شمار فرما صلی اللہ علیہ محمد.